السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہمارا موضوع ہے انتخابی مہم کے دوران ہونے والے منکرات. آپ سب کے علم ہے کہ پاکستان میں 11 مئی کو عام انتخابات ہونے والے ہیں. انتخابی مہم جاری ہے، لیکن اس دوران بعض اوقات امیدواروں سے اور بعض اوقات ان کے حمایتیوں سے بعض ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کی شدید مذمت ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی. اس طرف آج توجہ دلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ہر کام کو منکرات سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے بھی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، کہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی سامنے رکھتے ہوئے، دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انہیں بھلائیوں کی طرف بلائیں، نیکیوں کی ترغیب دیں اور برائیوں سے منکرات سے روکنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب جو انتخابی مہم کے دوران بڑے بڑے منکرات ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا. ویسے تو یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں ویسے بھی عام ہیں، لیکن اس مہم کے دوران یہ زیادہ محسوس ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس دوران ہوتی ہے امیدواروں سے بھی اور ان کے حمایت یافتہ لوگوں سے بھی، وہ ہے غیبت. غیبت ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایسی برائی ہو جو کہ فی الواقع موجود ہو لیکن اس کو بیان کیا جائے اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، یعنی پیٹ پیچھے کسی کی ایسی برائی مت کرو جو اس کے اندر فی الواقع موجود ہے. اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اگر اس کے سامنے برائی بیان کی جائے گی کسی محفل میں تو یہ بھی غلط ہے، یہ اس کو تانا دینا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ علیحدگی میں اس کو بتایا جائے کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے. اگر واقعی اس کا ضمیر زندہ ہوگا تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے میری اصلاح کی اور اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر اس کی موجودگی میں بات نہیں ہو رہی اور پیٹ پیچھے ہو رہی ہے پھر کوئی اصلاح کا تو امکان ہے، صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کا بغض ہے جو کہ نکال رہا ہے. البتہ یہ نوٹ کیجئے کہ غیبت دو قسم کی ہو سکتی ہے. ایک غیبت ہوتی ہے کسی بھی قومی رہنما کی پالیسی کی، اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس لیے کہ وہ قومی رہنما پورے قوم کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، اور ان کی غلط پالیسیاں اگر ہیں اس سے پوری ملک و ملت کو نقصان پہنچتا. تو اگر کسی کی پالیسی پر، کسی کے منشور پر، اس پر کوئی اعتراض ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن عام طور پر جب ذاتیات پر لوگ اتر آتے ہیں اور ذاتی طور پر دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ممنوع ہے، جس کی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ اسے سنے تو ناپسند ہو. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے بھی کرتا ہوں، یہ کوئی بات نہ ہوئی، یہ کوئی جواز پیدا نہیں ہوا غیبت کا. بتایا کہ غیبت وہ چیز ہے کہ تم کسی بھائی کا اس کے پیٹ پیچھے اس طرح ذکر کرو کہ اگر وہ ذکر اس کے سامنے ہوتا تو اسے ناپسند کرتا. پوچھا گیا کہ اگر ذکر کرتا بات درست ہو تو؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر ایسی بات ذکر کی جو اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے. اور سورۃ الحجرات میں تو اللہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کہ وہ بھائی مر چکا ہے، اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے، اور اس کی بوٹیاں نوش نوش کے کھائی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے. دوسرا جو ایک بڑا منکر ہوتا ہے انتخابی مہم کے دوران، وہ ہے بہتان و الزام تراشی. جو کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ اس وقت تک اسے دوزخ میں جہنمیوں کے پیپ، خون اور میل کچال کے درمیان کھڑا رکھے گا جب تک وہ اپنے ظلم کی سزا بھگت نہ دے. یہ روایت ہے ابو داؤد کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر جھوٹا الزام لگانے والے کو، کسی پر بہتان لگانے والے کو اس وقت تک دوزخ میں کھڑا رہے گا جب تک کہ اس کے جرائم کی سزا پوری نہ ہو جائے. اور دوزخ میں کیا چیز ہوگی؟ دوزخ میں جہنمیوں کا خون ہوگا، پیپ ہوگا، ان کی میل کو چیل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مخالفت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، کسی کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. تو جب ہم کسی ایک جماعت کے حمایتی ہوتے ہیں اور دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، تو پھر اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے الزامات بھی مخالف امیدوار پر، مخالف جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں ہوتی. تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وقتی طور پر لوگوں کو کسی سے متنفر کرنے کے لیے، کسی سے بدزن کرنے کے لیے کوئی ایسے الزامات لگا دیے جائیں جو کہ پھر واقع درست نہ ہو. نمبر تین، چغل خوری. یہ چغل خوری اکثر بیشتر یہ حمایتی لوگ کرتے ہیں. ایک کی محفل میں گئے، وہاں سے کچھ باتیں سنی، اور اس کے بعد دوسرے امیدوار کی محفل میں گئے، وہاں جا کے بتا دی. یہ چغل خوری ہے. اس حوالے سے اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے پیدا کردہ بندوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغلیاں لگا کے کہتے ہیں. ایک محفل میں ایک بات سنی، اور اس کے بعد وہ سننے کے بعد جا کر دوسری محفل میں پہنچائی تاکہ نفرت کے آپس میں پیدا ہو، دلوں میں بغض پیدا ہو. یہ شیطان کا کام ہے، شیطان آپس میں لڑواتا ہے. اور اس طرح وہ باہم دوستی رکھنے والوں کے درمیان دوری پیدا کر دیتے ہیں. یہ حدیث ہے مسند احمد کی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے چغل خوری کرنے والے پر جنت حرام کر دی. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو ایک قبر والے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے چغل خوری کی پاداش میں عذاب دیا جا رہا ہے. یعنی قبر میں عذاب دیے جانے کا ایک سبب ہے چغل خوری. ادھر کے بعد ادھر پہنچانا، ادھر کے بعد ادھر پہنچانا. نمبر چار، تجسس، دوسروں کے بارے میں جاسوسی کرنا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا تاکہ سب کے سامنے اسے پھر بدنام کیا جا سکے. اور یہ کام انتخابی مہم کے دوران تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کھوج کریز کر لوگوں کے مختلف راز جاننے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر انہیں عام کیا جاتا ہے، انہیں سب کے سامنے بے پردہ کیا جاتا ہے، بے نقاب کیا جاتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. وہ چیز ظاہر ہے وہ الگ بات ہے، کوئی اس کا عیب ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، فرمایا کہ اس کے پیچھے مت پڑو. بس جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو اس کے گھر میں اسے ذلیل کر دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پردہ دری کر دیتا ہے. کون شخص ہے جو عیبوں سے بچا ہوا ہے؟ کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے انبیاء کے علاوہ کہ میں معصوم ہوں اور میں بے عیب ہوں؟ ہر انسان کے اندر خرابیاں ہیں، عیب ہیں. تو جو دوسروں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی بھی عزت محفوظ نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر ذلیل کر دیتا ہے. ایک اور روایت ہے مسند احمد ہی کی، جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے اور ہم اسے چھپائیں تو اس کا اجر اللہ یہ دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس طرح سے ہاتھ رکھے گا کسی کو نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ جی ہاں. اللہ پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ جی ہاں. اب اس کے بعد وہ ڈر رہا ہوگا کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ گنوا دیے، اب تو میری خیر نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور جاؤ میں آج بھی تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے تو ہمیں بھی دوسروں کے عیب کو چھپانا چاہیے. نمبر پانچ، جو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے انتخابی مہم کے دوران، وہ ہے جھوٹ بولنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں تو الفاظ ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے محروم، یعنی جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں حدیث آئی کہ بے شک کہ جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. ایک جھوٹ کی وجہ سے اور پھر کئی برائیاں، بعض اوقات ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور برائی دوزخ تک پہنچا دیتی ہے. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ لوگ دکھائے گئے جو عذاب میں مبتلا تھے، ان میں سے ایک آدمی کی بھانچیں لوہے کے زنبوروں سے چیری جا رہی تھی، یعنی اس کی یہ جگہ چیری جا رہی تھی لوہے کے زنبور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ جھوٹا شخص ہے جو ایسے جھوٹ بولا کرتا تھا جو لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جایا کرتے تھے، بس قیامت کے دن تک اسے یہی عذاب ہوتا رہے. آج جو میڈیا ہے، میڈیا کے ذریعے سے بات بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ محدود دائرے میں ہی جھوٹ رہتا تھا، لیکن آج میڈیا کے ذریعے سے یہ جھوٹ بڑے پیمانے پر پھیل جاتا ہے. اور اس لیے فرمایا کہ یہ ایسا جھوٹ بولتا تھا جو لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا، لہذا قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں یہ عذاب دے گا کہ اس کی باچھیں وہ لوہے کے زنبوروں سے چیری جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے. جھوٹ کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے ساتھ مذکور کیا. فرمایا کہ بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹ سے. کیوں جھوٹ اور شرک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کسی اور کا بھی اختیار اللہ کے اختیار کے برابر ہے، کسی اور کا علم بھی اللہ کے علم کے برابر ہے، کوئی اور بھی اللہ کی طرح کا معبود ہے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اور شرک کو ایک ساتھ ذکر کیا. پھر جو چھٹی برائی ہوتی ہے انتخابی مہم کے دوران، وہ ہے جھوٹے دعوے کرنا. اللہ کے رسول، اللہ کا ارشاد ہے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جو نہیں کرتے. وعدے بڑے بڑے، دعوے بڑے بڑے، لیکن یہ ہے کہ عمل اس کے برعکس. پھر آپ کا ارشاد ہے مسند احمد میں کہ میرے بعد ایسے ناخلف حکمران آئیں گے جو ایسے دعوے کریں گے جن پر عمل نہ کریں گے. دعوے یہ ہوں گے کہ تنخواہیں اتنی کر دی جائیں گی، ہر ایک کو روٹی ملے گی، ہر ایک کو کپڑا ملے گا، ہر ایک کو گھر ملے گا، یہ سستا انصاف اور یہ وہ. لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ صرف دعوے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ہاں تو ایک شخص نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی کہ یہ وعدہ ہے وہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ اسے پورا کیا جائے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ سارے وعدے، یہ سارے دعوے صرف محض دعوے کے طور پر ہیں، تو بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سمیٹنے کے مترادف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ جھوٹے حکمران کی طرف تو نہ کرم کی نظر کرے گا، نہ ہی اس سے بات کرے گا، نہ ہی اس کے گناہ معاف کرے گا، بلکہ اسے دردناک عذاب دے گا. یعنی ایسا حکمران، ایسا لیڈر کہ جس نے جھوٹے وعدے کیے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا. نہ اللہ اس کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات کرنا پسند کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معافی دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا. ساتویں خرابی عہد شکنی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا عہد کی پاسداری کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے. واوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جو تم نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا کہ نہیں کیا. بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں منافقین کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اذا وعدہ اخلف، جب وعدہ کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی نشانی ہے. پھر مسند احمد کی روایت ہے کہ جس شخص میں وعدے کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. تو بڑے بڑے وعدے انتخابی مہم کے دوران صرف الیکشن جیتنے کے لیے کر لیے جاتے ہیں، اور ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ وعدہ پورا کس نے کرنا ہے، بس صرف ہدایت یہ ہے کہ ایک ایسا منشور دے دو کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں اور لوگوں کو متوجہ کیا جا سکے، اپنی طرف مائل کیا جا سکے، اور بعد میں دیکھا جائے گا. نمبر 8 خود پسندی. مشکات شریف میں روایت ہے کہ ہلاکت آمیز چیزوں میں سب زیادہ خطرناک خود پسندی. خود پسندی سے مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھے، دوسروں کو گھٹیا سمجھے، دوسروں کے بارے میں ہو کہ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، ان کا ذکر حقارت آمیز انداز سے کرے، اور اپنے آپ کے بارے میں کہے کہ بس میں ہی سب زیادہ باصلاحیت ہوں، میں ہی اس ملک کو چلا سکتا ہوں، اور جس نے سیاست سیکھنی ہے تو آ کر میری شاگردی اختیار کرے. تو جو اس قسم کے دعوے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اپنے کل ہوں، یہ خود پسندی ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ کچھ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے خود پسندی. پھر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فتنے کے دور کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں ہر رائے رکھنے والا اپنی رائے کی بہتری اور خوبصورتی کے گھمنڈ میں مبتلا ہوگا. ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں بہت ذہین اور باصلاحیت ہوں اور باقی میرے سامنے اور کوئی کچھ بھی نہیں بیچ رہا. نمبر 9 مدح سرائی, یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا. حدیث میں ہے کہ ایک دوسرے کی مدح سرائی سے بچو کیونکہ یہ تو گویا ذبح کر دینے کے مترادف ہے. یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن اڑا دی, تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن اڑا دی. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جب تعریف کرنے والے تمہارے منہ پر تعریف کریں تو ان کے منہ میں خاک ڈالو, یعنی وہ تمہارے نفس کو تقویت دے رہے ہیں, تمہارے اندر ایک تکبر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک عجب خود پسندی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہر آدمی جانتا ہے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں, تو اگر کوئی خیر اس کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے تو اللہ کی وجہ سے, اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو لہذا کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ میں نے کام کیا ہے تو یہ میری خوبی, میری صلاحیت, میری منصوبہ بندی, میری ذہانت, میری فراست. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی شخص انسان کے منہ پر تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. البتہ اس میں ایک استثناء ہے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھی کہ بعض اوقات کوئی اچھا کام ہم سے ہو جاتا ہے, لوگ اس پہ تعریف کر دیتے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اپنی خواہش نہیں تھی تعریف کروانے کی تو پھر ایک انعام ہے اچھے کام کا جو تمہیں فوری طور پر دنیا میں مل جاتا ہے. انسان خود کبھی نہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لیکن اگر کوئی تعریف ہو جائے اس کی اور اس کی خواہش نہ ہو تو پھر اس میں انسان کا اپنا کوئی ظاہری بات کا قصور نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا میں انعام مل گیا کیونکہ تمہاری نیت خالص تھی, تم نے نیکی کی تھی اللہ کے لیے, آخر میں بھی ملے گا. 10ویں خرابی جو انتخابی مہم کے دوران ہوتی ہے وہ ہے شہرت پسندی. یعنی انسان چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں, اور ظاہری بات ہے اپنی تشہیر کے لیے تو پھر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے, آج کل تو اور بھی زیادہ خرچ کیا جاتا ہے, اور جتنا خرچ کرتے ہیں اس کے بعد اس سے ڈبل بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹ مار کر کے کماتے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں پر اتراتے ہیں اور نا کردہ کاموں پر بھی اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں, انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھنا ان کے لیے دردناک عذاب. سورہ آل عمران آیت نمبر 188. اور ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ قوم کے پیسے سے کوئی پروجیکٹ لگتا ہے لیکن تعریف کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے, کسی کے نام کی کفتی لگ رہی ہے, پروگرام کیا جا رہا ہے اور اس کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, سپہ سنامہ پیش کیا جا رہا ہے, اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور وہ سب کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ پھول پھول کر کپا ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی قرآن مجید میں کیسی شدید مذمت ہے. دوبارہ سنیے اللہ آیت نمبر 188 سورہ آل عمران, اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں پر اتراتے ہیں اور ناکردہ کاموں پر بھی اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں, کام کسی اور نے کیا ہے, کسی اور کے فنڈ سے ہوا ہے, تعریف چاہتے ہیں کہ میری ہو جائے, انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھنا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو نیکی کے کسی کام پر اپنی تعریف کرے گا تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع گنوا دیا, بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یہ نیکی کی توفیق اللہ ہی نے دی ہے, اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے قوم کس طرح سے خدمت کی, گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے شکر کا موقع گنوا دیا اور اس کا وہ عمل بھی ضائع ہو گیا. الجامع الکبیر, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الجامع الکبیر. اللہ کی اطاعت کے کاموں کو لوگوں کی تعریف و توصیف کے ساتھ مت ملاؤ، ورنہ تمہاری نیکی ضائع ہو جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ نیکی کی اوپر لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کرو، اس کی وجہ سے کوئی شہرت چاہو، آپ سب کے علم میں ہے کہ قیامت کے دن تین نیک آدمی سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بڑے نیک تھے، شہید تھا، عالم دین تھا، سخی تھا، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا تھا، لیکن بدقسمتی سے تینوں کے تینوں شہرت پسند تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ شہید سے کہے گا کہ تم نے بہادری کے جوہر اس لیے دکھائے تھے تاکہ لوگ کہیں کتنا جری ہے. تمہاری مراد پوری ہو گئی، دنیا میں تمہاری تعریفیں ہو گئی، یہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں. یہی حال عالم دین کا ہوگا، یہی حال اس شخص کا ہوگا جو دنیا میں سخی مشہور تھا، بہت خرچ کرتا تھا، لیکن کس لیے؟ تاکہ لوگوں میں تعریف ہو. ایک اور حدیث ہے الجامع الصغیر میں، لوگوں کی تعریف و ستائش کو پسند کرنا انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. انسان کو کام صرف اس لیے کرے تاکہ لوگ تعریف کریں، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو پھر اخلاص سے محروم کر دیتی ہے، گویا اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، گیارہویں برائی جو اکثر و بیشتر انتخابی مہم کے دوران ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دکھاوا، ریاکاری، اپنے اچھے کاموں کا بھی پرچار کرنا. فرمایا روزے قیامت جب اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر اجر مانگو، تم دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے نیک کام کیا کرتے تھے، جن کے لیے تم نے نیک کام کیے تھے، جس کی تم نے تحریر کی تھی، اخبار میں تم نے تصویریں کھنچوائی تھی، اور تم نے مختلف اشتہارات کے ذریعے سے اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے، جاؤ اسے اجر مانگو، مجھ سے کیا مانگ رہے. اور یہ دکھاوا تو اتنا برا گناہ ہے کہ مسند احمد کی روایت میں اس کو شرک قرار دیا گیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اس لیے کہ نیکی ہونی چاہیے تھی اللہ کے لیے، بجائے اللہ کو اس نے نیکی کی ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ویسے وہ رکوع کرتا ہے فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا، اب اس نے دیکھا کہ اس وقت لوگ میری طرف متوجہ ہیں، تو بجائے 10 سیکنڈ کے اس نے رکوع کر لیا 20 سیکنڈ کا. یہ جو اضافی 10 سیکنڈ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے نہیں، یہ لوگوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ انتخابی مہم ظاہر بات ہے رفتہ رفتہ اور زور پکڑے گی، اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں وہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں ان خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی میں ہم یہ خرابی دیکھیں تو تنہائی میں کوشش کریں کہ اس کو متوجہ کریں کہ بھائی یہ کام تو ہے انتخابات کا وقتی، لیکن ایسی برائیاں مت کر گزرو کہ جس کی وجہ سے تم آخرت کی لمبی زندگی میں پچھتا رہے ہو، وہاں تمہیں ندامت ہو رہی ہو. اللہ تعالی ہمیں ہر کام اپنے احکامات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.